الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ کس کا ہے؟ اس کو ٹھیک کریں. قال اللہ تبارک و تعالی: وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي مرة وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرات او كما قال عليه السلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا موتاكم بخير او كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دوسری پڑھ لیجیے. سب اللہ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جس روز سے ملک کی ایک معروف سماجی شخصیت کا انتقال ہوا ہے، سوشل میڈیا میں ان کے بارے میں مختلف آراء کا ایک ہجوم ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے: اذکروا موتاکم بخیر، اپنے مرحومین کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرو. اور جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے پروردگار، ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے حسد، بغض اور کینہ پیدا نہ ہونے دیں. ہاں، اگر خدا نخواستہ کسی کا انجام کفر پر ہوا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا: ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اللہ کے نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جس بندے کا انجام کفر پر ہوا، وہ اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں. اس معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے اور یہی بہتر ہے. لیکن دراصل یہ صورتحال اس تاریخی حقیقت کو نمایاں کرتی ہے کہ افراد کے بارے میں تاریخی حوالوں سے اخذ کردہ نتائج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو. اس جملے پر ذرا توجہ دیجئے. یہ صورتحال اس تاریخی حقیقت کو نمایاں کر رہی ہے. تو تھوڑی آواز کم کرو, اندر کی آواز کم کرو. یہ صورتحال بس ٹھیک ہے, اس تاریخی حقیقت کو نمایاں کر رہی ہے کہ افراد کے بارے میں تاریخی حوالوں سے اخذ کردہ نتائج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو, اس لیے کہ مورخ کی سوچ اور فکر, اس کا زاویہ نگاہ یا اس کا نقطہ نظر اس کے مرتب کردہ تاریخی مواد میں ضرور دخل انداز ہوتا ہے. مسلمانوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی احادیث مبارکہ کو جو دین کا ایک بڑا اساسی اور بنیادی ذریعہ ہے, فہم دین کا اور ادلہ شرعیہ کا ایک مرکزی اور بنیادی حیثیت رکھنے والا مواد ہے, اس کو امت تک محفوظ کرنے کے لیے 58 علوم ایجاد کیے, جن میں سے فن جرح و تعدیل ہے اور فن اسماء الرجال ہے. یہ اس لیے ایجاد کیے گئے کہ حدیث کے راویوں کے بارے میں لوگوں کی آراء جمع کر کے ان کے قابل اعتماد ہونے, ان کے عادل ہونے, ان کے کامل الضبط ہونے, یعنی ان کے حفظ کے اور ان کی ذہنی کیفیت کے آخری عمر تک قائم اور بحال رہنے کی تصدیق کر لی جائے. ان کی دیانت, ان کی امانت, ان کی شرافت, اس کو اچھی طرح سے ٹٹولا جائے. چنانچہ جرمن سکالر سپرنگر نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے فن جرح و تعدیل اور اسماء الرجال کے ذریعے سرمایہ حدیث سے تعلق رکھنے والے 500,000 افراد کی ہسٹری محفوظ کی, ان کے حالات جمع کیے ہیں. ان حالات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے صحابہ کے بارے میں فن اسماء الرجال اور فن جرح و تعدیل کے مرتبین کا اور امت کا اجماعی نقطہ نظر ہے کہ الصحابہ کلہم عدول, صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عادل ہیں, ان کی ذات پر کسی طرح کی کسی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی شخصیات کو تاریخی حوالوں سے پرکھنے کی بجائے اور صحابہ کے بارے میں انسانوں نے جو تاریخ مرتب کی ہے اس پر اعتماد کرنے کی بجائے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے سب سے زیادہ معتبر اور قابل اعتماد سند خود قرآن حکیم ہے. لہذا جب بھی ہم صحابہ علیہم الرضوان کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں تو ہمیں واقدی اور البدایہ والنہایہ یا دوسرے مورخین یا تاریخ کی کتابوں پر اپنی رائے کی بنیاد رکھنے کی بجائے قرآن کریم کو اساس اور بنیاد بنا رہے ہیں. یہ بہت بنیادی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اب قرآن کریم میں ان شخصیات کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فرمایا سورہ انفال میں ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, جو آپ پر ایمان لائے, جنہوں نے آپ کے ساتھ جہاد کیا مل کر, اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. والذین آووا ونصروا, اور وہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں آنے والے مہاجرین کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا اور ان کی نصرت کی. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ سب کے سب سچے اور پکے مومن ہیں. سورہ حجرات میں فرمایا ولیکن حبب الیکم الایمان, اللہ نے تمہارے لیے خود ایمان کو پسند کیا ہے. وزینہ فی قلوبکم, اور خود تمہارے سینوں میں ایمان کو سجا دیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور اس نے نافرمانی اور فسق اور کفر کو خود تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. اولئک هم الراشدون, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابہ یہ سب کے سب راشد ہیں, راہ حق پر چلنے والے ہیں. ان کو معیار حق قرار دیتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِتَّدَوْا, ان کی طرز پر تم ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق, اور اگر صحابہ کی طرز سے تم ہٹ گئے تو پھر تمہارے درمیان اختلاف ہوگا, ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ. انہی کو قرآن کریم نے کہا کم تم خیر امت اخرجت للناس, تم اللہ کی دھرتی پر بہترین جماعت ہو. انہی کو قرآن کریم نے کہا کہ یہ فلاح اور کامرانی حاصل کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی جگہ کہا. فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات, خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ اور آپ کے تمام صحابہ جو اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے سے دین کی سربلندی اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, أولئك لهم الخيرات, ساری خوبیاں اور بھلائیاں ان کے لیے ہیں. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی فلاح پانے والے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. سورہ توبہ میں سب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا السابقون الاولون من المهاجرین والانصار, سبقت لے جانے والے, ایمان میں سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار. والذین اتبعوهم بإحسان, اور وہ جو ان کے بعد اے حبیب آپ پر ایمان لانے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم, ہم نے ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو انہوں نے حاصل کی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, خود اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے, یقینی بنا دیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, صرف لکھ ہی نہیں دیا اور سجا ہی نہیں دیا بلکہ الزمہم, چمٹا دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ان کے قلوب میں. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, اور اللہ کی دھرتی پر ان سے زیادہ ایمان کا اہل اور حقدار نگاہ ربانی میں کوئی نہیں. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے, اپنی نعمت تمہارے لیے تمام کر دی ہے. ان آیات کے اولین مخاطب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں رضوان اللہ اجمعین. کچھ لوگوں کو یہ خدشہ رہتا ہے اور وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں کہ جناب فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے, ان میں کوئی نجات کے حوالے سے کوئی فرق ہے؟ قرآن نے اس نظریے کو رد کیا ہے اور قرآن نے یہ تسلیم کیا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. یقینی بات ہے کہ فتح مکہ سے پہلے قتال کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے وہ اور وہ جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں, یہ دونوں اجر میں برابر نہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں ان سے یہ پہلے ایمان لانے والے اجر میں عظیم تر ہیں. لیکن اللہ کا فیصلہ سنیے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان سب کے ساتھ جو پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے, سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, بالکل صریح الفاظ ہے. اور سورہ فتح کی آخری آیت میں جہاں نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات اور آپ کے صحابہ کا ذکر ہوا, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ان کے ذکر میں بالکل آخر میں فرمایا, میں ساری آیت کو نہیں دہراتا, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ و اجرا عظیما, ان سب کے لیے ہم نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, بعد کے لوگ ان لوگوں کا قطعی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے, اور ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر واضح رہنا چاہیے کہ یہ سب عادل تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, لا تمس, ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے, لا تمس النار مر مسلما رآنی او رآ من رآنی, جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں ان کو دیکھا ہے, جنہوں نے مجھے دیکھا ہے ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو جو فیصلہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات اور خود قرآن کریم نے کر دیا ہے, اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش ہمارے لیے نہیں رہتی. آپ نے فرمایا, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں بدگمانی اور برا کہنے کی تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. فلو ان احدکم انفق مثل احد احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. اس لیے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا, اگر وہ ایک سیر جو یا آدھا سیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو تمہارا یہ سونا اس سیر یا آدھے سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا. ایک فیصلہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, فرمایا ان اللہ اختارنی, اللہ تعالی نے مجھے منتخب کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اللہ نے مجھے چنا ہے, مجھے منتخب کیا ہے. واختار لی اصحابا, اور اس نے ہی میرے لیے صحابہ کو بھی چنا ہے, ان کا انتخاب بھی خود اللہ تعالی نے کیا. وہ دیکھیں نا, دونوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے, اے اللہ تو میری جھولی میں عمر ابن ہشام ڈال دے یا عمر ابن خطاب ڈال دے. تو سورج کی کرن دونوں پہ پڑی, بو جہل پہ بھی, فاروق پہ بھی. اللہ ہر ایک قسمت تو دیکھو, ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے, انتخاب خود اللہ نے فرمایا. واختار لی اصحابا, اس نے میرے لیے صحابہ کو چنا. فجعل لی منہم وزراء, اور پھر اس نے میرے لیے ان میں سے کچھ کو میرا وزیر بنایا. فرمایا وزیرا یا فی الجنت و وزیرا یا فی السماء, دو وزیر میرے فی الارض زمین پر ہیں اور دو آسمان میں ہیں. وہ انصارن, اور کچھ کو انصار بنایا. وہ اسہارن, اور کچھ کو میرے شہر میں سے بنایا, رشتہ دار. ابو بکر و عمر دونوں سسر ہیں, اور عثمان و علی دونوں داماد ہیں. فمن سبہم, خبردار ان کے بارے میں کوئی برا لہجہ اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا, کیونکہ جو ایسا کرے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پر اللہ فرشتوں اور انسانوں کی پھٹکار ہو. لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا, اللہ نہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ کی بنیاد پر, جیسے کہ ہم پچھلے چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں, تاریخ کی بنیاد پر کسی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنا, اس سے گریز کرتے ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں بنیاد ہم قرآن کریم کو بنائیں گے. ان شخصیات میں سے کہ جن کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کے نتیجے میں لوگوں نے مختلف آراء قائم کیے ہیں, ان میں کچھ مظلوم شخصیات میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو کاتب وحی رہے, اسلامی بحری بیڑے کے بانی. ان کے بارے میں اور ان کے والد کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ ذہنی تحفظات پائے جاتے ہیں, جو زیادہ تر ان کی شخصیات کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کی پیداوار ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے ساتھ پانچویں پشت میں, یعنی پانچویں دادا پر نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات سے 34 سال بعد پیدا ہوئے, اور آپ کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ آپ قریش کے ان چند گنے چنے افراد میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, مزاج میں شفقت اور کھڑاپن نمایاں تھا. حضرت قبیصہ ابن جابر اسدی فرماتے ہیں, صحبت معاوية فما رأيت رجلا أحب رفيقا ولا أشبه سريرة بعلانيته منه. میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وقت گزارا اور میں نے ان سے زیادہ محبوب ساتھی اور ظاہر و باطن میں یکسانیت رکھنے والا بہت کم کسی کو پایا ہے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات پر 18 سال کی عمر میں اسلام لائے اور ان کا اپنا بیان ہے، لقد اسلمت قبل عمرۃ القضاء، میں نے صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء یعنی 7 ہجری سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن والدین کے خوف سے اپنا اسلام لانا پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے سامنے اس کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا. آپ کے بڑے بھائی جن کا نام یزید ابن ابی سفیان ہے، ان کے بڑے بھائی کا نام بھی یہی ہے، وہ بہت پہلے اسلام لا چکے تھے اور مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے حضرت معاویہ کو کتابت وحی کی خدمت سپرد کی. یہ کتابت وحی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے 62 کے قریب سیکرٹری لکھنے والے، ان میں سے 42 کے قریب ایسے ہیں جو وحی کے الفاظ کو لکھنے پر مقرر تھے، ان میں سے ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ان کو ایک اور ڈیوٹی مقرر کر رکھی تھی جس کو ہم پروٹوکول آفیسر کہہ سکتے ہیں، کہ جو نجی یا سرکاری مہمان آتے تھے ان کی مہمانداری کی خدمت بھی آپ کے سپرد تھی. فتح مکہ کے بعد آپ کے والد جناب ابی سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران جیسے اہم علاقے کا والی بنایا. یہ علاقہ عیسائیوں کا سیاسی اور دینی مرکز تھا. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایسے علاقے میں ایک شخصیت کو بھیجا جا رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے رحلت فرما ہونے تک یہ اس منصب پر فائز رہے. اسلام لاتے ہی حضرت ابو سفیان کو منات کا جو بت تھا، لات اور منات دو بڑے بت تھے، منات ایک بڑا بت تھا، منات کا بت توڑنے کے لیے بھیجا گیا اور یہ قریش کے ہاں بہت بڑا بت تھا، حضرت ابو سفیان نے اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنے کا بہت موقع ملا. میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ وقت محدود ہے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی رفاقت میں جب غزوہ حنین میں خود یہ ان کے والد اور ان کے بھائی شریک ہوئے، تو غزوہ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی حضرت ابو سفیان کو دی، اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے اور دیگر افراد میں سے چند کو 100 اونٹ عطا کیے. قریش مکہ میں سے جو 17 افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان میں سے سیدنا عمر، سیدنا عثمان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، طلحہ اور حضرت ابو سفیان اور ان کے دونوں بیٹے جن میں حضرت معاویہ بھی شامل تھے. میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات خود حضرت معاویہ کو بلا کر فرمایا کرتے تھے، کانا یکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع غیرہ من کتاب الوحی، کہ بلاؤ ان کو اور ان سے یہ کہو کہ یہ الفاظ لکھیں. بلکہ بعض اقوام کی طرف جو خطوط لکھے جاتے تھے، وہ خطوط لکھنے کی ذمہ داری بھی، بلکہ بعض بادشاہوں کی طرف جو خطوط لکھے گئے ہیں ان خطوط کی ذمہ داری بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی. باہر سے جو خطوط آتے ان کو ان خطوط کو پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا یہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا. یہ ساری چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ بہت بااعتماد شخصیت. بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعض دفعہ بال کاٹنے کا شرف بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ان کے لیے بہت دعائیں دی ان کو. مثلاً ایک دعا میں ایک موقع پر حضرت عمر بن سعید بن العاص جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ بیمار تھے تو یہ ڈیوٹی حضرت معاویہ نے سنبھالی اور وضو کرانے کی خدمت سر انجام دینے لگے. فبینما هو یؤذی رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے تو رفع رأسہ مرۃ او مرتین, دو مرتبہ اللہ کے حبیب نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل, اے معاویہ اگر کبھی خلافت اور امارت کا آپ کو والی بنایا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف اور عدل کرنا. کہتے ہیں جب سے میں نے آپ سے یہ جملہ سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ کسی مرحلے میں اللہ تعالیٰ مجھے اس منصب میں آزمائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. دور صدیقی میں حضرت بکر صدیق نے حضرت ابو سفیان کے بڑے بیٹے صحابی رسول یزید ابن ابی سفیان, حضرت ابو سفیان کے بیٹے ان کا نام بھی یہی تھا, شام کی مہمات پر لشکر دے کر بھیجا اور مزید کمک کے لیے ان کے بھائی کو بھیجا. جب 19 ہجری میں دمشق میں یزید ابن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر کو شام کے والی کے انتقال کی خبر ملی تو خود حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو ان کے بڑے بھائی کی جگہ لشکر اسلام کا امیر اور علاقے کا والی بنا کر بھیجا. دور عثمانی میں مسلسل دور فاروقی میں 4 سال شام کے امیر رہے اور اس کے بعد دور عثمانی میں پورے 12 سال مسلسل اس علاقے کے امیر رہے. 24 ہجری یکم محرم حضرت عمر شہید ہوئے, حضرت عثمان خلیفہ بنے تو حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت دی اور یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے 700 کے قریب بحری بیڑے کے لیے بحری جہاز یا کشتیاں تیار کی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان جو کلیش کی صورت سامنے آتی ہے اس میں ہمارے لیے بہترین حل یہ ہے کہ ہم اس رائے کو سمجھیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے اور اپنے لشکر کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا وہی حتمی ہے, اور ان کی اولاد نے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی. حضرت حسن 10 سال زندہ رہے, حضرت حسین 20 سال ان کی امارت میں زندہ رہے. جمادی الاول سن 41 ہجری میں صلح ہو گئی. اس سال کو عام الجماعت کہتے ہیں اور مسلمانوں کا انتشار ختم ہوا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت تاریخی کام ہوئے. مثلا ہرات بلخ خراسان قابل سجستان قسطنطنیہ ترکستان سمرقند بخارا طبرستان افریقہ مکران سندھ ان سب علاقوں میں مسلمانوں کے فاتح لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہنچے. آپ نے بہت سے نمایاں کام کیے, مثلا عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ الگ کیا, سرکاری خطوط اور شاہی فرامین کی نقول رکھنے کا معقول انتظام کیا,
فوجی ضروریات کے تحت مستقل شہر آباد کی اور انہیں چھاونیوں کی حیثیت دی، محکمہ پولیس کو باضابطہ منظم کرایا اور 44 ہجری سے 51 ہجری 50 ہجری 51 ہجری خود امیر حج رہے، ہر سال امیر حج مقرر کرتے تھے، اور شمالی افریقہ کے جنگلات سے 700 بحری جہازوں کا بیڑا تیار کرایا، جبکہ رومیوں کے پاس اس زمانے میں 600 کے قریب جہاز تھے. اسی طرح پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کرایا، عراق کے علاقے میں نہر معقل جاری کرائی، مدینہ طیبہ کے پاس نہر معاویہ کھدوائی، اور مدینہ منورہ سے 20 میل پر ایک ڈیم بنایا جس کا نام ہی سد معاویہ تھا، اور مکہ مکرمہ کی حویلیوں کے لیے حفاظتی دروازے لگائے، حرم شریف کے نشانات جو معدوم ہو گئے تھے ان کو دوبارہ تازہ کرایا، حضرت خدیجہ کا گھر خرید کر مسجد بنوا دی، اور دار النظوہ کو خرید کر حکام اور قاضیوں کا ریسٹ ہاؤس دار الامار بنوایا، مسجد نبوی کے ارد گرد گلی کوچوں میں پختہ فرش لگوائے، مدینہ منورہ کے گرد کئی قلعے تعمیر کروائے، بچوں کے لیے سرکاری وظیفہ مقرر کرایا. بے پناہ کام ہیں جو ان کے دور میں ہوئے، اور جب دار فانی سے رخصت ہوئے تو 64,000 مربع میل سے زیادہ علاقے پر اسلام کا پھریرا لہرا رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی جو معتبر جو ہماری تاریخ کی نمایاں شخصیات ہیں، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے بارے میں اگر کسی حوالے سے بھی کوئی غلط فہمی ہو تو اس کو ہمیں بنیاد تاریخ کو بنانے کی بجائے قرآن کو بنانا چاہیے. اور قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے.